أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات سورة فرقان کی یہ 63 آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں. یہ وہ مشہور و معروف آیتیں ہیں کہ جو سورہ فرقان میں جو اہم ترین آیات جو شمار ہوتی ہیں، جس میں عباد الرحمن کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے صفات کیا ہیں. ان کے صفات کا تذکرہ آخر سورہ تک جاری رہے گا، اور آغاز یہیں سے ہے. قرآن مجید اپنے خاص بندوں کے صفات بیان کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندگان خاص کون لوگ ہیں، کن صفات کے مالک ہیں، کہ ان صفات کے بغیر کوئی اپنے آپ کو بندہ نہیں کہہ سکتا ہے. سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جبکہ یہ ان کا دعویٰ ضروری نہیں ہے کہ سچا بھی ہو. جھوٹے دعوے داران بھی ہوتے ہیں، جیسے جھوٹے دعوے داران محبت ہیں، اسی طرح سے جھوٹے دعوے دار بھی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ بندگی پر پورا نہیں اترتے. وہ مزاج بندگی پہ پورا نہیں اترتے، ان پر لباس سے بندگی صادق نہیں آتا. اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنا بندہ کسی کو کہتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. عباد الرحمن کا اگر خطاب کسی کو ملتا ہے تو یہ سب سے بڑا تمغہ ہے، اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کیونکہ یہ اعزاز اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، ہر ایک کو وہ بندگی کی فہرست میں شمار نہیں کرتا ہے، اور ہر ایک کو وہ اپنا بندہ نہیں کہتا ہے. کوئی بندے اللہ سبحانہ وتعالی سے جب منسوب ہو جاتے ہیں تو ان کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جن بندوں کو یہ انتساب ملتا ہے، جن کو یہ خطاب ملتا ہے، تو وہ خطاب ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، ان کے لیے افتخار ہے. جیسے لوگ صدر جمہوریہ سے جا کے خطابات لیتے ہیں، صدر جمہوریہ ان کو تمغہ دیتا ہے، ان کو خطاب سے نوازتا ہے، تو وہ اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. یا کوئی یونیورسٹی سے ان کو کوئی جو ہے ڈگری ملتی ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ضرور اس کو جو ہے شامل کر لیتے ہیں. لوگ اپنے ساتھ الحاظ لکھتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ جو ہیں مختلف قسم کے القابات لکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا خطاب جو بارگاہ ربوبیت سے کسی کو ملتا ہے تو وہ ہے عباد الرحمن، عبداللہ کا خطاب. اور سب سے بڑا خطاب اگر کسی کو ملا ہے تو وہ ہمارے نبی کریم کے ذات تھے جنہیں عبدہ کا خطاب ملا، مطلق عبد کہا گیا. اگر مطلق رب کہا جائے تو سوائے رب العزت کے کوئی اور مراد نہیں ہوتا، اسی طرح سے مطلق اگر لفظ عبد استعمال ہو تو سوائے محمد عربی کے کوئی صادق نہیں آتا، کسی پر یہ لفظ صادق نہیں آتا. یعنی عبدگی بندگی کا اگر لباس کسی پر زیبا دیتا ہے تو وہ قامت محمد مصطفیٰ ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو بندگی کا اعزاز جو ہے وہ جچتا نہیں ہے، کسی کو بندگی کا اعزاز جو ہے وہ سجتا نہیں ہے. عباد الرحمن کون ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، اسے ایک کے بعد دیگرے بیان کیا جا رہا ہے کہ صفات عباد الرحمن بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ جانے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں. اور یہ عباد الرحمن ایسے نہیں ہیں کہ جو صرف خطابی ہوں، صرف جو ہے یہ خطاب ہو اور جو ہے یہ ایک جو ہے منہ بولا جو ہے وہ لفظ ہو، بلکہ ان کے آثار ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں اور ان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ اعمال گواہی دیتے ہیں کہ یہ عباد الرحمن ہیں. صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم عباد الرحمن ہیں کافی نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو یہ اعزاز سے نہیں نوازتا، ہر ایک کو عبد الرحمن نہیں کہتا، ہر ایک کو عباد الرحمن سے خطاب نہیں کرتا ہے، ہر ایک کو بندہ نہیں کہتا. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، جب تک کہ اس کی بارگاہ سے قبولیت کی سند نہ ملے اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اس کی نافرمانی کرنے والے اور خطاکار بندے، گناہگار بندے اپنے آپ کو اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انتساب انسان کو عظمت بخشتا ہے. میرا بندہ ہے، عبادی، ہمارے بندے، ہمارے بندوں کی اہمیت ہوتی ہے. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ، ذکر کرو، یاد کرو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ابراہیم. خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ آئے کریمہ میں بندگان کی مختلف علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بندگی پروردگار کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کی بندگی سے باہر آئے، وہ خواہشات نفس کی زنجیروں سے آزاد ہو. جب تک کہ وہ خواہشات نفس کی زنجیروں میں اسیر رہے گا عبادت رحمان بجا نہیں لا سکتا اور عباد الرحمان کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. وہی لوگ عباد الرحمان کی فہرست میں شامل ہوں گے جو شیطان کی بندگی سے باہر آئیں گے، جو خواہشات نفس کی بندگی سے باہر آئیں گے. افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نہیں دیکھا کہ جس شخص نے ہوائے نفس کو اپنا پروردگار مان لیا ہے، اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے. تو ان صفات کو پیدا کرے کہ جن کے بغیر عباد الرحمن کا لفظ جو ہے وہ صادق نہیں آ سکتا، اور جن اعمال کے بغیر، جن صفات کو اپنے اندر پیدا کیے بغیر عباد الرحمن کے صفوں میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. جب تک کہ بندہ ان صفات سے آراستہ نہ ہو اپنے آپ کو عباد الرحمن کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتا. تو اب عباد الرحمن کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی صفت جو پروردگار عالم نے یہاں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دوسری صفت کہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر جب راستہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا، یہ آہستہ زمین پہ چلتے ہیں، غرور کے ساتھ نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. کئی مقامات پر ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں اور سر اٹھا کے چلتے ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں، کیا وہ لوگ پہاڑوں سے اونچے ہو جائیں گے، پہاڑ کی چوٹیوں سے اونچے ہو جائیں گے؟ ہاں، کیا تم جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر ہو جاؤ گے اور تمہارے قدم کی چاپ سے جو ہے کیا زمین دھس جائے گی؟ تم کس پر اپنا روب جتانا چاہ رہے ہو؟ تم کس پر جو ہے نا اپنا روب اور اپنی حیبت طاری کرنا چاہتے ہو؟ کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر اپنی حیبت طاری کروائے، اور جل جلالہ صرف ذات پروردگار کی اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا کا مطلب شاید یہ نہ ہو کہ صرف چلنا ہی مراد ہو زمین پر، نہیں، نہ صرف چال چلن مراد ہو، بلکہ زندگی میں اعتدال ہو اور میانہ روی اختیار کرے، یعنی اس کی چال چلن میں میانہ روی ہو، اس کی زندگی میانہ روی کے ساتھ گزریں، وہ توازو اختیار کریں، اور توازو اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، نہ یہ کہ جو ہے دکھاوے کے لیے توازو کرے، نہ یہ کے لیے وقتی طور کے اوپر توازو کرے، نہ کسی خاص شخص کے سامنے توازو کرے، بلکہ توازو ان کی صفت بن جائے۔ یمشون علی الارض ہونا، اور ان کی زندگی میانہ روی کے ساتھ چلے، اعتدال پسندی کے ساتھ چلے، کہ جہاں پر نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، کیونکہ افراط بھی غلط ہے تفریط بھی غلط ہے۔ چلنے میں ایسا چلیں کہ جو میانہ روی والا راستہ ہے۔ تو جس طرح سے عام طور کے اوپر جس طرح سے خراما چلا جاتا ہے، اسی طرح زندگی میں اور معاشرے کے اندر جب زندگی گزارے انسان، تو اس میں بھی اعتدال کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، نہ زیادہ اسراف کرے اور نہ زیادہ بخل سے کام لے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ یمشون علی الارض ہونا، جب چلے تو آہستگی۔ امام علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتدال سے انسان زندگی گزارتا ہے، یعنی معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی اقتصادی زندگی میں جب وہ میانہ روی سے کام لیتے ہیں تو کبھی فقیر نہیں ہوتے، وہ شخص کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوگا جو اپنی زندگی میں اعتدال برتے گا، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ جو لوگ، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو زیادہ خرچہ کرنے لگے، تو جس وقت کم ہو آمدنی جب گھٹ جائے تو معلوم ہوا نیچے آ جاتا ہے۔ اگر لیکن میانہ روی اختیار کرنے والا شخص نشیب و فراز سے متاثر نہیں ہوتا، اور زمانے کی اتھل پتل اور زمانے کے جو ہے اونچ نیچ اس کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی کی ڈگر پر بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، اور بہت ہی سکینہ کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ وہ راستہ طے کر جاتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، و عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو میانہ روی کے ساتھ، نہ پیر پٹک کر چلتے ہیں اور نہ ہی سر اٹھا کے چلتے ہیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ۔ اور وہ جب ان کا مقابلہ کسی جاہل سے ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ، بہت ہی وقار کے ساتھ جاہلوں سے اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ان کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے جو ہے مخاطب ہوتا ہے، اور جاہل سے جب ان کی مدبھیڑ ہوتی ہے، اور جاہل جب ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے، لیکن قرآن کہہ رہے نہیں، جواب جاہلان سلامتی ہے، انہیں سلامتی کا پیغام دو۔ چاہے سامنے والا کتنا ہی تشدد کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ جہالت کی بنیاد، وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ کو اپنے علم کا اظہار کرنا ہے، آپ کو اپنے وقار کا اظہار کرنا ہے. اور وقار و علم کا اظہار اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ جاہل کے منہ کو اس طرح سے نہ لگا جائے اور نہ اس کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس کا جواب اگر دیں تو بس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ جب چچا آزر نے جب ان کے اوپر پریشر ڈالا، اذیتیں پہنچائی، تشدد کیا، مزاحمت کی، مخالفت کی، نفرت کی، اور جو ہے نا مخالفت مول لی، تو آپ نے کیا کہا؟ سلام علیک ساستغفر، ہاں کہ میں آپ کے حق میں استغفار کروں گا، میں آپ کو سلامتی کا پیغام دیتا ہوں. اس طرح سے اپنے مخاطبین کو اس طرح سے جواب دیا گیا، اس طرح کا جواب دیا گیا. ایسا نہیں کہ جاہلوں کو اور جھڑک کر ان کی جہالت میں، ان کے غصے میں اضافہ کیا جائے. اور لیکن اس سے جاہل لوگ یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ جاہلوں کے جہالت کا احساس کرے اور ان کی احمقانہ باتوں پر جھگڑا کرنے کے بجائے انہیں سلامتی کا پیغام دے اور سلام کر کے الگ ہو جائے، تاکہ وہ اپنی جہالت پر نظر ثانی کر سکیں اور راہ راست پر آنے کے قابل ہو سکیں. کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا جاہلوں سے ہو کر گزرے کہ ان کو ایک موقع دیں، ان کو سمجھائیں، اور جو ہے ان کو ان کی جہالت کا احساس دلائیں، تاکہ وہ جہالت کی تاریکیوں سے نکل سکیں. اگر کوئی اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کو نہیں چاہیے کہ اس کے مقابلے میں آپ جو ہیں وہ زیادتی کریں. ہاں آپ اس کے ساتھ جو ہے نا اور جہالت سے پیش آئیں، بلکہ جو ہیں آپ اس کے سامنے علمی وقار اور جو ہے دینی وقار کا مظاہرہ کریں. اور وہ ہے کہ جب جاہل آپ سے خطاب کریں تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو جاہلوں کے جواب میں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، نہ خاموشی اختیار کرتے ہیں نہ تشدد کرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی یہی درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. پیام سلامتی جو ہیں وہ اسلام کا ایک اہم ترین پیغام ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے ہم مزاحمت کرنے والے نہیں ہیں، ہماری طرف سے آپ ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہیں. سامنے والے کو اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ ہمارا ہاتھ آپ کے خلاف ہے، ہماری زبان آپ کے خلاف ہے، ہمارا وجود آپ کے خلاف ہے، بلکہ ہم سراپا سلامتی ہیں آپ کے لیے، کہ ہم اپنے ہاتھ سے آپ کو اذیت دینے والے نہیں ہیں، ہم اپنی زبان سے آپ کو اذیت دینے والے نہیں ہیں. آپ مطمئن رہیں کہ آپ کو ہماری ذات سے تکلیف ہونے والی نہیں ہے. اگر آپ، کیونکہ جو ہے جاہل جو ہے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جاہل کو نادان کہا گیا ہے، جاہل جو ہے وہ نادان ہوتا ہے، اور جہالت خود سب سے بڑا دشمن ہے انسان، یعنی جاہل کے لیے جہالت سب سے بڑی اس کی دشمن ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا جہل ہے. علم بہترین ساتھی ہے اور جہالت انسان کی اسی قدر ایک نہایت ہی بڑا دشمن ہے. جہالت گویا جو ہے ایک دشمنی ہے، جو انسان جاہل ہے وہ اپنی جہالت سے ڈرے، کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے. اور کئی مقامات پر جو ہے جہالت کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو اختلافات ہی ختم ہو جائے. سارے اختلافات کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جاہل جو ہے درمیان میں جب آ جاتا ہے، جہالت جب درمیان میں آ جاتی ہے تو اختلافات وجود میں آتے ہیں. ہاں علم میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جھگڑا وہاں سے ہوتا ہے جہاں جہالت آتی ہے، کیونکہ جہاں جہالت آتی ہے وہاں سرکشی آتی ہے. نہ جاننا، نہ جاننے کا مطلب جو ہے نا وہ جہالت نہیں ہے، بلکہ جہالت ایک مذموم صفات میں سے ہے، برے صفات میں سے ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور یہ ایک اور صفت عباد الرحمن کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنی رب کی بارگاہ میں کبھی سر بسجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں، اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جہنم سے جو ہے ایک دم ہی غافل ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جہنم سے غافل نہیں ہوتے، اگرچہ کہ یہ عباد الرحمن ہیں، اگرچہ کہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہونے کے باوجود بھی ان کو غرور نہیں ہوتا ہے، ان کو تکبر نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ راتوں میں عبادت کرنے والے، دن میں اللہ کو فراموش نہ کرنے والے، اور جو ہیں وہ اپنی زندگی میانہ روی کے ساتھ گزارنے والے، اور جاہلوں پر تشدد نہ کرنے والے، یہ ایثار و قربانیوں سے، اس کے باوجود بھی یہ بندے جہنم سے جو ہے لاپرواہ نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے نا جہنم کا ہم کو خوف نہیں ہے اور ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں، جہنم کا عذاب ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، ایسا نہیں کہتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے یہ. نبی کریم گریا فرمایا کرتے تھے، ازواج کھڑی ہو کر دیکھتی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے. یہ عباد الرحمن کی علامتیں ہیں. اور جو بندے گناہگار ہیں ان کا غرور تو اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، دوزخ کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ عباد الرحمن کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب جہنم میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے. ان عذابہ کانا غراما، کہ اس کا عذاب جو ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. تو عذاب خدا سخت کیوں ہوتا ہے؟ اس کی رحمت جو ہے وہ رحمت میں اس کے جوش ہونا چاہیے، رحمت میں جو ہے اس کے جو ہے نا تیزی ہونی چاہیے. یہ اس کے عذاب میں شدت کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو عذاب میں شدت ہوتی ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ عذاب میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ شدت کا سبب بنتے ہیں. مثال کے طور پہ اکھیرا گناہ نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ وہ گناہ کئی چیزوں کا جو ہے کئی چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک گناہ جو ہے، مثال کے طور پر زنا ہے، مثال کے طور کے اوپر چوری ہوگی، یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے نا قتل ہے، کہ انسان ایک قتل کرتا ہے کسی کو، تو اگر یہ بے گناہ قتل ہو تو مقتول اور اس کے ساتھ اس کے پسماندگان اور اس کے اثرات. اسی طرح سے جو ہے ہر چیز کے جو گناہ اپنے اثرات لے کر اپنے ساتھ آئے گا، تو شدت گناہ میں اضافہ شدت عذاب میں اضافے کا سبب بنے گا. یعنی یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہے، یعنی اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. یعنی اللہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ یہ عذاب بھی اس رد عمل کی وجہ سے ہے جو عمل بندوں نے انجام دیا ہے، کیونکہ عمل کے اندر خود شدت تھی، لہذا اس کا عذاب بھی شدید ہوگا. جتنا گناہ شدید ہوگا اتنا عذاب بھی شدید ہوگا. اور عباد الرحمن کی شان یہی ہے کہ وہ عذاب جہنم سے خوف کھاتے ہیں, جہنم کا خوف ان کے دلوں سے ختم نہیں ہوتا ہے, ان کی عبادتیں انہیں جہنم کے خوف سے جو ہیں بے پرواہ نہیں کرتی ہیں, ان کی نیکیاں ان کو جہنم کے خوف سے بری نہیں کر دیتی. لیکن یہ کیسی نیکیاں ہیں ہماری جو ہمارے اندر غرور پیدا کرتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ایسی عبادت سے وہ گناہ بہتر ہے کہ جس سے پشیمانی ہو انسان کو, ایسی عبادت سے جس سے غرور پیدا ہو انسان کو کہ بھئی عبادت کر لیا بس اب سب کو اپنی نظر میں نیچ سمجھا اور اپنے آپ کو جو ہے نا, ایسی عبادت جس سے غرور پیدا ہو, ایسی عبادت جس سے تکبر پیدا ہو, ایسی عبادت جس سے انسان اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دے لے, جنت کو واجب کر لے اور جہنم کا خوف اس کے دل سے نکل جائے, عذاب الہی کا خوف اس کے دل سے نکل جائے. یہ عبادت جو ہے عباد الرحمن کی عبادت نہیں ہے. عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار, والذین یقولون ربنا ربنا صرف عنا عذاب جہنم, کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے, پھر بھی وہ اپنے آپ کو خطاوار سمجھتے ہیں. عبادتوں پر ان کو اعتماد نہیں, اللہ کی ذات پر اعتماد. اگر اللہ عدالت سے فیصلہ کرے گا تو ہم کبھی بخشے نہیں جا سکتے, یہ اس کا لطف و کرم ہے. یہ عبادتوں کے باوجود بھی عبادت کرنا ہمارا کام ہے لیکن قبول کرنا اس کا کام ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے, ہو سکتا ہے ہمارے سجدے ہم پر پھینک دیے مار دیے جائیں, ہماری عبادتیں ہمارے سر ہمارے چہرے پہ پھینک دی جائیں کہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادتیں کہ جس کے اندر تکبر, جس کے اندر جو ہے ریاکاری, جس کے اندر غرور, جس کے اندر جو ہے نا ہزاروں ملاوٹیں, یا ایسا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. وہ چاہے تو یہ عبادتوں کی تمام. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اگر میرے حبیب سے محبت نہیں ہوگی اور میرے حبیب کا اگر احترام نہیں ہوگا تو تمہاری عبادتیں تمہارے اوپر دے مار دی جائے گی, اور تمہارے اعمال کی ارزش اور تمہارے اعمال ہفت کر لیے جائیں گے اگر تم نے میرے نبی کی توہین, یعنی ایک توہین نبی کریم کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر سکتی. اس لیے کہ اعمال انسان کی روح پر اثر انداز ہوں, اس کے کردار پر اثر انداز ہوں. یہ ظاہری عبادتیں اس کی روح کو بالیدہ کریں اور اس کی روح میں تازگی پیدا کریں اور روح میں نرمی تواضع انکساری پیدا کریں. جس طرح سے جو ہیں عباد الرحمن کی پہلی شان یہی بتائی گئی, یمشون علی الارض ہونا, وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, وہ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اس طرح نہیں چلتے کہ جو ہے اپنی عبادتوں کا غرور لے کے نہیں چلتے, وہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جیسے کوئی منکسر مزاج زندگی گزارتا ہو. اور وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, وہ یہ کہتے ہیں یقیناً کہ اس کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے. انہا ساعت مستقرا ومقاما, دیکھیے یہ عباد الرحمن کی اہم ترین صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی راتیں بھی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ان کی راتوں کی تاریکیوں میں عبادت الہی کرتے اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے رہتے. لہو و لعب میں رات گزارنے والے اور جہنم کے خیال کو یکسر ذہن سے نکال دینے والے بندگان شیطان ہو سکتے ہیں, عباد الرحمن نہیں ہو سکتے. عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ سے نہ دن میں غافل رہتے ہیں نہ رات میں غافل رہتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کا ذہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہتا ہے. وہ کچھ بھی کام کرتے ہیں لیکن ذہن ان کا اللہ کی طرف رہتا ہے. اسی لیے ان سے وہ کام سرزد نہیں ہوتا جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی ہے. ان کے ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تصور ذہن میں رکھ کر چاہے آپ سو جائیں تو سونا عبادت ہے, جاگ رہے ہیں تو جاگنا عبادت ہے. تو اللہ سے غافل نہ ہو, بس غفلت جو ہے نا وہ گناہ. اگر تھوڑی سی غفلت ہو جائے تو صدیوں ہم دور ہو جائیں گے. تھوڑی سی غفلت، تھوڑا سا نسیان ہم کو صدیوں دور کر دیتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک لمبا سفر پھر طے کرنا پڑتا ہے. بندے دور ہوتے ہیں، اللہ دور نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. اسی لیے کہا گیا کہ توبہ کرو. توبہ کرو یعنی پلٹ جاؤ. جب بندے کو پلٹنا پڑتا ہے، اللہ منہ نہیں پھیرتا ہے بندے سے، بندہ منہ پھیرتا ہے اللہ سے. چاہے کتنا ہی گناہگار بندہ ہو، گناہان کبیرہ میں بھی مبتلا ہو، تو اللہ منہ نہیں پھیرتا اس سے، وہ منہ پھیر کے پلٹ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے توبہ کے ذریعے سے پھر اپنے چہرے کو پلٹا لے میری طرف. جب وہ توبہ کے ذریعے سے اپنی طرف چہرے کو پلٹاتا ہے تو جیسا کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے. ماں باپ کو اگر اپنی بچھڑی ہوئی امانت مل جاتی ہے تو کس طرح وہ سینے سے لگا لیتی ہے. اسی طرح سے رحمت پروردگار اپنے گناہگار بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں ان کو چمٹا لیتی ہے اپنے سینے سے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ نحال ہو جاتے ہیں. اسی لیے عرفا تائبین کی عظمتوں کو دیکھ کر حیران رہتے ہیں. اسی لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بڑی سمجھ کے استغفار کر کے وہ توبہ کی عظمتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو ایک بندہ گناہگار پہنچ جاتا ہے. ایک بندہ گناہگار اپنے توبہ کے ذریعے سے رحمت الہی کو جوش میں لے آتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اولیاء رش کرتے ہیں، عرفا رش کرتے ہیں اس گناہگار بندے پر کہ جو پلٹ کر آ گیا، اس کا مقام بہت بلند ہو گیا. اس لیے کہ جانے والے عموماً آتے نہیں ہیں، ان کو توفیق نہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والوں کو توفیق توبہ نہیں ملتی. جب توفیق توبہ ملتی ہے تو ملائکہ کی بزم میں جشن منایا جاتا ہے، رحمت پروردگار جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا کھویا ہوا بندہ آ رہا ہے. کیسا استقبال! کسی کے لیے نہیں ملتا، کسی کے لیے نہیں ملتا کربلا میں کہ امام حسین ایسا اہتمام کیے ہوں اور اس طرح کا استقبال کیے ہوں جیسے حر کا استقبال ہوا. حر کا جو استقبال ہوا ہے وہ حبیب ابن مظاہر سے زیادہ ہوا ہے. یعنی جو چیز تاریخ میں ملتی ہے وہ اس طرح سے ہی ملتی ہے کہ امام حسین خود استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور حر کا جس طریقے سے خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا، اور جس طرح سے سینے سے لگایا گیا، اور جو عزت دی گئی، یہ عزت غیر معمولی تھی. اس لیے کہ 30,000 کے لشکر میں بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے، اور جس کو توفیق ملتی ہے یقیناً وہ اپنے آپ پر ناز کرے، وہ اپنے آپ پہ فخر کرے، کیونکہ غلطی کرنے والے پلٹتے نہیں ہیں، خطا کرنے والے خطاؤں کے دلدل میں گھرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ خطا ایسی چیز ہے کہ خطا کے پیچھے اور ایک خطا آتی ہے. گناہ ایک اپنے گناہ کو پھر دوبارہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور اس طرح سے گناہ کے دلدل میں پھنسنے والا اتنا پھنس جاتا ہے کہ پھر وہ واپس نہیں آ سکتا ہے. اب اگر کوئی واپس آ جائے تو سمجھو وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت رحمت اس کے شامل حال رہی ہے کہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود، راستہ بھٹکنے کے باوجود پھر واپس آ گیا. اور جب صبح کا بھولا شام کو واپس لوٹ جاتا ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. توبہ یعنی پلٹنے کا نام ہے. آپ تیز رفتار گاڑی اگر جو ہے غلط راستے پہ چلی گئی ہے تو اس کو واپس لوٹنا ہوگا، عملی طور پر واپس لوٹنا ہوگا. نہ صرف جو ہے زبانی طور پہ تھپڑے مارنا ہے اور بار بار گناہ کرنا ہے، خطائیں کرنا ہے اور اسی راستے پہ چلتے جانا ہے. توبہ توبہ کہہ کے وہی راستے پہ چل رہے ہیں، اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کر لیا یعنی اس سے ہاتھ دھو لیا، شراب سے توبہ کر لی یعنی شراب چھوڑ دی، اس کو کہتے ہیں. ورنہ روز توبہ کر رہے ہیں، روز پی رہے ہیں، روز جو ہے شیونگ کر رہے ہیں، روز تھپڑے مار کے توبہ کر رہے ہیں، اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کر لیا یعنی وہ عمل چھوڑ دیا. عملی توبہ کرنا، توبہ یعنی پلٹ کے آنا، یعنی غلط راستے پہ چلے گئے تھے، گاڑی واپس لوٹا کر پھر وہ سیدھے راستے پہ آ جائے تو کہتے پلٹ گیا، توبہ کیا. جب تک توبہ نہیں کیا تھا ظالم تھا، توبہ کر لیا تو اب ظالم نہیں رہا، اب ظالم نہیں رہا. انہا ساعت مستقرم و مقاما، وہ بدترین منزل اور محل اقامت ہے. کون سی؟ جہنم کی. جہنم جو ہے وہ بدترین مقام ہے، بدترین استقرار ہے. اور ہر ایک کے جس طرح سے جنت میں جو ہے نا طبقات ہیں ایسے جہنم میں بھی طبقات، یعنی اللہ اپنی طرف سے کسی کو جو ہے نا گناہ میں مبتلا نہیں کرتا ہے، کسی کو اپنے سے سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ جو بھی سزا ہوتی ہے اس کے ہاتھ کی اپنی کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عذاب تو عذاب ہے، شدت عذاب کیسا ہوگا؟ جب گناہ میں جب شدت ہوگی اور وہ اس میں جو ہے مثال کے طور پہ سنت جاریہ جیسا ہوتا ہے، عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے، ایسا کوئی کام کرے کہ جس کا جو ہے عذاب جاری رہے، تو اس سے جو ہے شدت عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جہنم جو ہے وہ بدترین ٹھکانا ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ بدترین، یہ ذلت اور رسوائی کی جگہ ہے۔ آپ کہیں گے میں جو ہے تکلیف برداشت کر لوں گا، آپ تکلیف برداشت کر لیں گے جسمانی، لیکن ذلت رسوائی یہ نہیں برداشت کر سکتا ہے انسان، اور جہنم ذلت کی جگہ ہے، جہنم سے اس لیے ڈرنا ہے کہ جہنم رسوائی کا مقام ہے، ذلت کا مقام ہے، توہین ہے، مقام ذلت و مقام رسوائی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلى محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔